إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 سے درس شروع کریں گے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گزشتہ حکم جو کہ سورۃ الانام کی آیت نمبر 68 کے اندر 68 نمبر آیت کے اندر نازل ہو چکا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور وہ خاص حکم کیا تھا کہ جب بھی تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھو کہ جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ ان کو روک سکو تو کم از کم اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں. ظاہر ہے کہ مسلمان جب مکی دور میں تھے اس وقت مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی, پیسیو ریزسٹنس تھی اس وقت. تو اس دوران یہی حکم تھا کہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے, اتنے مضبوط نہیں ہو, وہ دعوت کا کام وہیں رک جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کم از کم اتنا ضرور کرو کہ اس شیطانی ماجگاہ سے دور چلے جاؤ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. تو تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے, لیکن تاویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے اس آیت کے اندر ہدایت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد نزل علیکم فی الکتاب, اور بے شک کتاب کے اندر یہ حکم نازل ہو چکا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, ویستہزؤ بها, اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, تو ایسے لوگوں کے پاس ہرگز مت بیٹھو, حتی یقودو فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, یعنی جب اپنا ٹاپک وہ چینج کر لیں پھر تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو, ورنہ وہاں بیٹھ کر ان کو انڈورس نہ کرو. یہاں بھی ہو جاتا ہے, اسی لیے میں بھائیوں کو منع کرتا ہوں کہ ایسے جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی مجلس میں نہ جایا کریں کہ جہاں آپ کا بیٹھنا اور بات نہ کرنا ان کے لیے دلیل بن جائے کہ جی فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں نہیں بولے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, یا تو پھر اتنے دلیر ہوں گے وہاں پر بولیں. کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ یہ معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں, یہ منافق ہیں یا معاذ اللہ یہ کافر ہیں یا خوارج ہیں, کلمہ گو مسلمان ہیں, تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, تو ان کے سامنے تو ضرور اعلان حق بلند کرنا ہوگا, یا کم از کم اتنی دیر کے لیے اٹھ جایا جائے جبکہ قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اب سختی کیا ہے اس پر, انکم اذم مثلہم, ورنہ تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے اگر تم وہاں سے نہیں ہٹے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بے شک اللہ تعالی منافقین کو اور کافروں کو دونوں کو جمع کر دے گا دوزخ کے اندر. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ النساء کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آیات اسی کو سمجھ آئیں گی کہ جو دعوت کے میدان میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو سب لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، بعض لوگ دل سے قبول کرتے ہیں اور بعض انکار پر اتر آتے ہیں، جو انکار پر اترتے ہیں وہ کافر ٹھہرتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور جن میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مخالفت کر سکیں تو وہ دوغلی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں اور وہی منافق ہوتے ہیں، ان کے اندر بریٹل فیکٹس آف لائف جو ہیں ان کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ایمان کیوں نہ لے آئے، لیکن وہ نہ اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ واضح طور پر اہل ایمان کی مخالفت کر کے اپنے لیے دشمنی کھڑی کر سکتے ہیں، تو وہ دو کشتیوں کے مسافر بن جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں منافقین۔ ان کی نشانیاں آگے آ رہی ہیں، الذین یتربصون بکم، منافقین کون ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں، کس انتظار کے اندر ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، مسلمان غالب آئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، اگر کافر غالب آئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، جڑا جیتے ہوتے نال، جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فتح نصیب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، تو پھر یہ منافق کہتے ہیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو بیک پہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، کیا ہوا اگر ہم قتال میں شامل نہیں ہوئے، پیچھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اندروں جیسی تھوڑے نال سب۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا نصیب ہو جائے کسی معاملے میں کہ کافر غلبہ پا جائے مسلمانوں پر، تو ظاہر ہے یہ تو دوغلی پالیسی والے لوگ ہوتے ہیں، تو جب کافر غلبہ پا جاتے ہیں تو پھر یہ کافروں سے کیا کہتے ہیں، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، وہ کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، قریب تھا کہ ہم تمہاری گردنیں اتار دیتے اس وقت، یہ تو ہم نے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے تم جیت گئے ہو مسلمانوں سے، ورنہ اگر اس وقت ہم مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے، جیسے عبداللہ بن ابی 300 منافقین لے کے غزوہ احد میں الگ ہو گیا تھا، تو یہ منافقین پھر لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے، اگر ہم نہ نکلے ہوتے تو دیکھو کتنے مضبوط ہوتے مسلمان، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آگے تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو تمہیں ان کے ساتھ مل کر مارتے، ہم نے تو ایسا کوئی گیم چلائی کہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، اس وجہ سے تمہیں ان پر غلبہ نصیب ہوا ہے، اس جیت کے اندر ہماری بھی کنٹریبیوشن شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی سن لیں، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ ان منافقوں کا فیصلہ قیامت والے دن کر دے گا، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ، لیکن مسلمان کون سے، مومنین کہا گیا، یعنی اگر مومن کامل الایمان ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی تو ہمیشہ مومنین ہی غالب رہیں گے۔ غزوہ احد کے اندر بھی ہم 6 رکوع تقریباً پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، کہ ایک چھوٹی سی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر عطاب فرمایا اور فرمایا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو نقصان ہوا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود نہیں، اور آج ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں گے، آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل نہیں ہیں، جس طرح صحابہ کرام کو ان کی موجودگی میں حاصل تھی، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہوگا۔ یہ ہے صحیح جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یہ اجتہاد ہے اسلام کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بد نیتی کے ساتھ نہیں، اپنے بھول پان کے اندر جو کچھ بھی کیا اس کی سزا بھگتنی پڑی، صحابہ اکرام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے، تو آج تو ہمیں وہ دعائیں بھی حاصل نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حاصل تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل تھیں، اس کے باوجود نافرمانی کا وبال آیا. منافقت کو بھی سمجھ لیجئے، نفق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے مکہ شریف جانے کا، وہاں کافی ٹنلز انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر سے، تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نفق، سرنگ، ایسا راستہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف بھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں نفق. تو منافق بھی اس لیے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ڈیٹیل ذکر ہم سورہ البقرہ کے شروع کے رکوع میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ دوغلی پالیسی رکھتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان کنوکشن والا نہیں ہوتا، اندر سے ایمان نہیں ہوتا. اندر سے ایمان ہوگا تو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا. کنوکشن والا ایمان نہ ہو تو کون شخص کسی کا دماغ خراب ہے جا کر میدان جنگ کے اندر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہاں سے کافروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب جاتا ہے منافقوں کے پاس، کافروں کے پاس، تو ان کا ساتھ دیتا ہے، مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین بہت زیادہ تعداد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھے، لیکن قانوناً طور پر وہ صحابی ہی تھے، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نام بتائے گئے، وہ بھی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، غزوہ تبوک کے بعد، اور وہ بھی آپ نے صرف سیدنا حذیفہ بن یمان کو بتایا ہے. باقی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے، اس طرح چھپے ہوئے تھے، سوائے ان کامل الایمان مومنین کے جنہوں نے ہر قتال کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا. اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی، واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا، لیکن قانوناً وہ مسلمان ہی ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن پھر پتہ چل جائے گا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے حوضِ کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، مجھے ان کو حوضِ کوثر سے مشروب پلانے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. صحابہ ہم کس شمار کے اندر ہیں؟ اور مجھے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ صحابہ اکرام کے بارے میں. لیکن وہ صحابہ جو اوپر سے صحابہ تھے، اندر سے منافق، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. تو بھائیو ہمیں ڈر جانا چاہیے. یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے اہل بدعت کے لیے، اس کے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس پر ڈر کے مسلمان ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے جو چند چڑھائے وہ آپ کو بتائیے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے. تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا تھا. صحابہ کرام کو اس کی حرکتوں سے پتا چل گیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم اس گستاخ کی گردن اتار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یہ الفاظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی جو کاتب وحی تھے، مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے، زمین میں دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی، حضور کے معجزات کے اندر امام بخاری اس کو لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں، پھر انہوں نے اوپن مجمع میں دفنایا، پھر زمین میں باہر پھینک دیا اور اس کی برداشت پہ باہر ہی رہی. حجت الوداع کے موقع پر جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، وہ آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا. بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے، اور مجھے وہ بات بالکل دل کو لگتی ہے جو اصحاب صفا میں سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن تبرانی کے اندر، کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی، جو ان کے اندر مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. اور وہ تجدید ایمان ہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ تجدید ایمان ہے. تو منافق کنوکشن والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دو رخی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے بغیر پیندے کے جو لوٹا ہوتا ہے، جو یہ ٹرم ابھی سیاست میں بھی آ گئی ہے لوٹا، جس لوٹے کے نیچے پیندا نہ لگا ہوا ہو تو وہ ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے. تو یہ آج ہمارے سیاسی لیڈرز میں بھی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفادات کی خاطر. تو یہ ہمیشہ ہیومن انسٹنکٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر، دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بھئی یہ ایک ہی بات تھی کانٹے کی جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی بات تھی کہ دنیا پرستی سے اجتناب. اور وہ یاد کر لیں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے. یہ کیا چیز ہے بھائیو، آج ہم پر ذرا سی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ شروع کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. اچھا، اب منافقت کا ذکر چونکہ چل نکلا ہے، میں کچھ ضروری چیزیں یہاں پر بیان کروں گا. اگلا رکوع بھی پورا منافقین کے بارے میں ہے، پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ کیٹاگری وائز منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اعتقادی منافق، جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، نمازیں بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے. وہ آگے آ جائیں گی احادیث کہ منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے ہمارا کہ ہم منافق ہیں. تو پہلی چیز منافقت کی کیٹیگری میں اعتقادی منافق، جس کا عقیدہ منافقانہ ہو، جیسے عبداللہ بن ابی. دوسرا ہے عملی منافق، جو عقیدے میں مسلمان ہی ہے لیکن اس کے اعمال منافقین والے ہیں، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو اکثر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کے تحت، میں حدیث وہ پڑھ بھی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی. لیکن جب کلمہ گو اہل قبلہ، اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ دونوں منافقین جو ہوں گے، چاہے اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو، دونوں کو ہم قانونی طور پر مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ وہی کے اترنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، کسی کا دل تو ہم چیر کے نہیں بتا سکتے. آج کی ڈیٹ میں تو دونوں ہی مسلمان کہلائیں گے. بہرحال جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اگر اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگ گئی اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے تھے، جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ خوارج کے بارے میں احادیث. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو وہ کافر کہتے تھے، وہ کہتے تھے ایکسز آف ایول تین ہیں، تین ایکسز آف ایول ہیں، علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین بعد اللہ. ان تینوں کو مار دیا جائے تو مسلمان سیدھے ہو جائیں گے، اور تینوں کے لیے انہوں نے تین بندے مقرر کر دیے. بائی چانس سیدنا علی ہی نماز کے لیے اس دن نکلے تھے، سیدنا معاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عمر بن عاص ویسی مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے، بوڑھے ہو چکے تھے، سیدنا علی کو شہید کر دیا. تو وہ کلمہ گو تھے. اور یہ ابن ملجم جس نے شہید کیا سیدنا علی کو، اس نے سیدنا عمر کے دور میں بہت فتوحات کی ہوئی تھی، مسلمان تھا، بس تعویل کی غلطی لگ گئی، دماغ خراب ہو گیا، اور اپنے فہم میں وہی سمجھتا تھا میں نے نیکی کا کام کیا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ صحابہ ہی میں سے تھے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا ابو بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، ان کی حدیثیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس جب بندے کا دماغ پھرنے لگے تو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو عملی منافق وہ ہوگا جس کا عمل منافقانہ ہوگا. اب تو ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ یہ منافق ہے، تب بھی ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا تو لعنتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ اہل کلمہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ متفقہ منہج ہے کہ یزید بن معاویہ جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے، برا بلا اسے کہتے ہیں سب کچھ، لیکن لعنت اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اہل کلمہ تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، لعنت نہیں کر سکتا، کسی مسلمان پر لعنت نہیں کر سکتا. آج کوئی شخص صحابہ اکرام کو گالی نکالتا ہے وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا، ہم اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے، ہم خود فتویٰ نہیں لگا سکتے. البتہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لعنت والے کام کرے گا تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پورا چیپٹر ہے، اور سنن طبرانی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا یا ان کا مال لوٹا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اسی کے تحت احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یزید لعنت کا مستحق ہوا ہے، لیکن خود نہیں بھیجتے تھے کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو واقعہ حرہ کے اندر کیا. تو ہم بھیج نہیں سکتے لعنت کسی کو. اسی طریقے سے کسی مسلمان میں یہ نشانیاں پائی بھی جاتی ہوں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے، اور ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوں گی. یہ سن لیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں. یہ شیشہ سامنے رکھ لیں اور اپنی شکل ہم دیکھنا شروع کر دیں. چار نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ منافق ہے، اور چاروں پائی جاتی ہو تو پکا منافق ہے. ایک پائی جاتی ہو تو منافق ہے جب تک کہ اس سے رجوع نہ کر لے. وہ چار نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. امانت فزیکلی ٹینجیبل فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یا کسی سے آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے اپنے دل کا راز کہتے ہیں اور وہ آپ کا راز لیک کر دیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے. یا کسی کے پاس مال رکھواتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. دوسرا، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ اس کی زبان پہ فل بدی جاری ہو، جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، فل بدی جھوٹ بولتے ہیں، عادت، انٹینشن نہیں ہوتی، نکل جاتا ہے زبان سے. کیوں؟ کہ آپ خود بھی سوچیں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے. جب انسان حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو میں نے سچی بات کر دی نا تو یہ میرا منہ توڑے گا. کوئی وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے جان بوجھ کے وعدہ توڑ دیا تو وہ بہانہ کرے گا. تو منافق بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بریٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر سکتا، اسی لیے منافقت اختیار کرتا ہے. تو یہ تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ منافق ہی ہونا چاہیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے. اور یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ ترمذی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو مختلف گناہوں سے ڈرا رہے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے، اٹینٹو ہو کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، دیکھنا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اور یہ کہتے رہے کہتے رہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک غلطی کسی صحابی نے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث نہیں بیان کی. جھوٹ کے معاملے میں وہ صاف ہے، بخاری مسلم میں ملتا ہے، زنا بھی ہوا، شراب بھی پی، جھوٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا. اور یہ حدیث متواتر ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے میرے پر جھوٹی بات منسوب کی، جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. اس لیے صحابہ اکرام علی مردوان نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی. تو بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ دوسری نشانی. تیسری، جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے. وعدہ یہ نہیں ہوتا بھائیوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل آؤں گا. اکثر کسی کہتا ہے نا بھائی کل آنا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں آواں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا. یہ وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا, صرف آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر دی کہ میں آؤں گا, یہ وعدہ ہی شمار ہوگا. وعدے کا لفظ نہیں بولنا ہوتا. ہاں قسم ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, اس میں لفظ بولنا ہوتا ہے. ویسے آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی تو وہ وعدہ ہی شمار ہوگا. اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو معذرت کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی ضروری ہو گیا اس کو نبھانا. لیکن اگر کوئی جینون وجہ نہیں ہے اور کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ ایک منافقانہ عمل کر گزرا. اور چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے, اور یہ تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان اس معاملے میں بچا ہوا ہو. جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے, یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان منافقین والی نشانیوں سے محفوظ فرمائے. تو ظاہر ہے کہ یہ دعائیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو جی, بس نیت تو کیتی ہے داڑھی دی انشاءاللہ دعا کرو رکھ لیں گے. اندر سے نیت کوئی نہیں ہوتی, اس کو بھی پتا ہوتا ہے. جو کام کرنا ہوتا ہے نا بندے نے, وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے, پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں شریعت کا مکلف کیا ہے تو اختیار بھی دے دیا ہے. یہ نہیں دعا کرو میں نماز پڑھوں. جس کو پتا میں نے نماز پڑھنی ہے بھائی, اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پڑھے گا. یہ دعا کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں استقامت اور خوش و خضوع دے. یہ تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کسی نے کہا جی دعا کرو بس میں ہوں چلے گھر جا کے روٹی کھا لوں, کوئی نہیں تو پتا ہوتا ہے. یا کسی کو سخت پیشاب آیا تو کہ جی دعا کرے ذرا بس میں پیشاب کر رہا ہوں جا کے, وہ کرنا ہوتا ہے. جو کام کرنا ہوتا ہے نا ویل کے ساتھ, تو وہ اس میں پھر انشاءاللہ بھی نہیں ہوتا, انشاءاللہ ٹالا. میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ ٹالا نہیں کہہ رہے ہوتے, انشاءاللہ ٹالا کہہ دیتے ہیں. جب ٹالنا ہوتا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ, نیت نہیں ہوتی بیچ میں, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں. اب آ جائیں آیت نمبر 142 کے اوپر. ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان میں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے, اصل میں تو دوزخ مار ہے, اللہ کا کیا نقصان کرے گا. بے شک منافق اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے, دھوکے کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا ہے, تو اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے, کہ وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا. اور نشانی کیا آ گئی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, قامو کسالا, تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ, نماز شوق سے نہیں پڑھتے. ذرا ادھر بھی اپنی نظر جماتے جائیں, کیا ہمارے ساتھ بھی یہ لات تو نہیں بن رہے کہ نماز اتنی لمبی. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منج پہ چلا دیا. اس وقت تو ہم 17 رکھتے ہیں جتنی عشاء کی پڑھتے تھے, آج ہمارے 4 فرض بھی اتنی دیر میں ختم ہوتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاحادیث سے محفوظ نماز ہے وہ نصیب کر دی ہے. یہ والی نماز بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرتا شاید سجدے میں جانا بھول گئے ہیں, اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ گمان کرنے والا گمان کرتا کہ شاید دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد, یہ دو چیزیں چھوڑ کے پوری نماز ایک جیسی ہوتی تھی. یعنی جتنا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی رکوع سے کھڑا ہونا, جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی دو سجدوں میں بیٹھنا, سوائے قیام کے اور تشہد کے, یہ دو لمبے ہوتے تھے. تو الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے منج کی برکت ہے کہ نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ, اور کیوں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یراؤن الناس, ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ منافق ہے, یہ نماز پڑھنے نہیں آتا. یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہو رہی ہے, آج والی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی کوئی نہیں پڑھتی. اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مینشن ہو جاتا تھا, اچھا اچھا یہ منافق ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی. ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے. صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی لائن جو ہے نماز ہے. اگلی بات آپ خود سمجھیں, اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس آیت کے تحت جو لادہ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ بھی ہوا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بڑا تھوڑے, پورے ہی پورا کرتے ہیں ذکر, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, پتہ نہیں کیا پڑھ دیں. اور کئی لوگ تو وہ ایک سبحان ربی اللہ جاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اٹھتے وقت اور سجدے کے دوران عین ایک ہی ہوتا ہے اس وقت, ان کا اپنا دھیان نہیں ہوتا. یہ تین کم از کم درجہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ تسبیحات ثابت ہیں. یہ کم از کم درجہ تین, اور وہ بھی سکون سے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو بوجھل دل کے ساتھ, اور اس میں ظاہر ہے بوجھل دل سے کھڑا ہے تو پھر مکانے نہیں کرے گا, ایک سلام پھیرے گا امام کے پیچھے, دوسرا سلام پھیرے گا جوتیوں والی جگہ پہ اور بھاگنے کی کرے گا. اور وہ تو اس صورت میں اگر مسجد میں آ گیا, ورنہ تو مسجد سے بھی بھاگے گا. اور وہ اب سن لے کڑوی گولی جو میں نے یہاں دینی تھی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی میرے پہ غصہ نہیں کرنا, جس نے غصہ کرنا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے. معاذ اللہ استغفر. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں, ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. اور اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو اپنے سرین پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتے. اور میرا دل کرتا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو, کیونکہ ان پہ نماز کی جماعت فرض نہیں ہے. کتنا یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ پر کسی نے بھی زیادتی کی معاف کر, لیکن جہاں شریعت کی حد آئی وہ صحیح بخاری میں سن لیں, اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا, لاڈلا ترین, جس طرح سیدنا حسن حسین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت اسامہ سے, یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے, کوئی فرق نہیں کاٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید کی سفارش کروائی, صحابہ کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سفارش کریں, ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر, کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہو رہی, اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ سردار کی بیٹی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی اور علاج تجویز کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی کہ امیروں کے لیے اور قوانین, غریبوں کے لیے کوئی اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. بالکل سیدھا سادہ فتویٰ, سخت فتویٰ. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی, یہ آگے جناب صحابی کا فہم, اور صحابی بھی عام نہیں, صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا کوئی شخص تھا, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, پہلے 10 مسلمانوں میں سے شروع سے مسلمان. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے, یہ اور ان کی والدہ فریکوینٹلی آنا جانا. اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر کے دوران سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھتے تھے, آپ کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین, یہ بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فضائل والے چیپٹر میں. صاحب النعلین, ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام ملنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا شام کیا لینے آیا ہو, کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں جو حضور کی جوتیاں اٹھاتا تھا سفر و حضر میں, ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا؟ عبداللہ بن مسعود, انہوں نے کہا ہے. اور وہاں کوفے میں وہ شخص نہیں عمار بن یاسر, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو ان کا پھر ادھر کیا کرنے آؤ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر؟ یہ وہ عبداللہ بن مسعود. اب ان کا فتویٰ ذرا سن لیں صحیح مسلم کے اندر, یقین کریں کہ مجھے کنوکشن والا ایمان نماز کی جماعت کا اور تکبیر اولا کے اہتمام کا اس حدیث کی وجہ سے ملا جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں, یہ صحیح مسلم میں ہے, کہ ہم باجماعت نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یا تو منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا یا کوئی شخص اتنا لاغر ہو جاتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے اگر کوئی شخص دو بندوں کے سہارے گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ہدایت کی واضح راہیں تمہارے لیے رکھی ہیں, باجماعت نماز کو لازم پکڑ لو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے, اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ دیکھ, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح مسلم کے اندر, پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے. اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب آ رہی ہے اگلی آیت, آیت نمبر 143, منافقین کا کلائمیکس اب آنے لگا ہے. مذبذبین بین ذلک, ڈولتے رہتے ہیں, متذبذب, یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آسٹیلیشن. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ پورے کے پورے ادھر نہ پورے کے پورے ادھر, دو کشتیوں کے مسافر منافقین بیچ میں آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے, یعنی اللہ نے خود نہیں گمراہ کیا, مراد جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے, اس کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی مذبذبین کی آسیلیشن, اور اس کو صحیح سمجھنا ہونا تو آپ سمجھیں اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ ہے حنیفہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ, بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, بلکہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیفہ تھے الف کے ساتھ, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. یکسو, اس کی صحیح ٹرانسلیشن یکسو, حنیفہ یکسو, اور مذبذبین جو یکسو نہ ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, بالکل واضح چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, پھر بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان معاشرے کو فیس کرے اور بغاوت کر دے معاشرے کے خلاف. اب کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو واضح پتا ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, ایک ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طرح سے ثابت ہے, لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے, کوئی رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے, کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتا, تو وہ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے بیچ میں, تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب آپ سوچ لیں جو لوگ کہتے ہیں کاش اسی حضور دے زمانے چوندے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا, کہ نعت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو اتنا قابل کرو کہ ان کے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا. ہو سکتا ہے منافق ہی ہوتا, مومن نہ ہی ہوتا, صحیح بات ہے. جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کر سک رہا, اس وقت تو بڑا کنوکشن والا ایمان چاہیے تھا بھائی, وہاں تو کلمہ پڑھنے کا مطلب موت تھی, یہاں کلمہ پڑھتے ہیں آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے, کیونکہ اور اونچا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا. تو صحابہ کرام علی مرضوان واقعی انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ وہ قابل تھے اس زمانے کے لیے, اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے. اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے, جھوٹ بولنے والے, جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے پہلے 300 سال گزرنے کے بعد. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تین قرن, تین زمانے. تو یہ منافق کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہے, اور ظاہر ہے جب اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ پھر یہ اللہ اس کو تھوڑی دیر تو اللہ دیکھے گا, لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا پھر پکی موڑ لگ جائے گی. اب تبت یدا ابی لہب یوں, تب نازل ہونے کے 10 سال بعد تک بھی ابو لہب زندہ رہا ہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا,
قرآن میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اب یہ پکا دوستی ہے, تو کیا کہتا ہے محمد تمہارا قرآن غلط ہو گیا, دیکھو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, دس سال زندہ رہا پھر نہیں. جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا ہے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پکی, جیسے غلام قادیانی دجال کے اوپر, اس کو نہیں پتا تھا حدیثوں کا, لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترتا ہے تو پکی مور لگ جاتی. سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون, اسی کو تو کہا گیا ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے. ولیعوذ باللہ تعالی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ, اے ایمان والو, من دون المؤمنین, مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ, مومنین کے ساتھ دوستیاں گاڑ دو. یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے, جو پہلے بھی پچھلی دفعہ آیت گزر چکی کہ عزت کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں, عزت تو اللہ کے پاس ہے, اور یہ کہتے ہیں ان کی دوستی میں ہمارا فائدہ ہے, حالانکہ دوستی میں نقصان ہی اٹھایا آج تک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کی ہاں اپنے خلاف دلیل پکی کر لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن میں تمہیں پکڑ لے کہ تو دنیا میں کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو میرے ہاتھ ایک ثبوت آ جائے گا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں سے دوستیاں کر کے اللہ کے حضور حجت تمام کر لو اپنے خلاف؟ یہاں یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی کافر سے دوستی اس لیے کرتا ہے نا کہ اسے دین کی دعوت پہنچانی ہے, یہ معاملہ الگ ہے. جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں یا سیاسی لیڈر کر رہے ہیں, یہ دین کے لیے نہیں کر رہے, یہ دنیا پرستی کر, یہ ان دوستیوں کو حرام کر رہا ہے. اس طرح کی دوستی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے دین کی دعوت کی نیت سے. اب آ رہا ہے گاڑے فتح والی آیت, 145 نمبر آیت, منافقین کے بارے میں سب سے سخت ترین آیت. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر, کافروں سے بھی نیچے. ولن تجد لہم نصیرا, اور وہاں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے. ولیعوذ باللہ تعالی, دیکھ لیں منافقین کے اوپر کتنا غصہ ہے, کیونکہ منافقین دونوں نقصان کرتے ہیں نا, کافر تو سامنے نظر آ گیا, منافق تو مسلمانوں کی جڑیں بھی کھوکھلی کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے, الٹا نقصان کا باعث ہے ان کا ساتھ ہونا. الا الذین تابوا, قربان جائیں اللہ کی رحمت پہ. قرآن پاک میں ہی گزر چکا, وکتب علی نفسہ الرحمہ, صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے. دیکھ لیں اتنی سخت وعید سنانے کے بعد بھی, الا الذین تابوا, ایکسیپشن آ گئی, ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے. واصلحوا, اور خالی توبہ استغفار کی تسبیح نہ پھیرے, تسبیح کرنا بہت اچھا کام, لیکن اپنی اصلاح بھی کرے. واعتصموا باللہ, اور پھر اللہ سے چمٹ جائے. اللہ سے چمٹنا کیا ہوگا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جو صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت میں ہے, جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ. اللہ کی رسی ہے یہ. اور دوسری چیز, میرے اہل بیت, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, یعنی ان سے حسن سلوک کرنا. صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے, کتاب الفضائل چیپٹر میں 6225, 226, 227 اور 228, غدیر خم کی حدیث. تو اصلاح کرنے کے بعد پھر چمٹ جائے اللہ سے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور پھر خالصتاً اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لے, مخلص بن جائے اندر سے, خالی اوپر سے نہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی قبول نہیں, نماز تکبیر اللہ سے قبول نہیں, نہیں, دل سے ایمان ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ممادی للہ رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو دو جہاں کا, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. خالص کر لے اپنے دین کو اپنے رب کے لیے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو مومنین میں شمار کر لیے جائیں گے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. یہ وہ بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے اپنے گنہگار بندوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ہی، بس تھوڑی سی بات ہے، وَسَوْفَ، کوئی دور کی بات نہیں. 60 سال کی زندگی بھائیوں کتنی ہے؟ 20 سال تو سونے میں کٹ گئے، 8 گھنٹے تو ایوریج ہوتے ہی ہیں، 20 سال سونے میں گزر گئے اور 20 سال جو ہے وہ روزگار کمانے میں گزر گئے، پیچھے رہ گئے 20 سال، اس میں سے کتنا وقت اللہ کو دینا ہے؟ ان قریب مومنین کو اللہ تعالیٰ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت عظیم اجر دینے والا ہے. اس اجر کی طرف نظر رکھو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو دل سے کر سکو. جب انسان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہو تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کو جھیلنا. اب بڑا درد دل والا جملہ آ رہا ہے اور 5واں پارہ ہمارا یہاں پہ مکمل بھی ہو رہا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے انسانوں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا؟ کیا زبردست جملہ ہے! اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کیا ان یونان کے جھوٹے گاڈز والی ہے کہ وہ انسانوں کی قربانیاں چاہتے ہیں، کہ ان کے سامنے، وہ ان کے بتوں کے سامنے جا کے انسانوں کو قربان کرتے تھے، وہ فنیٹک قسم کا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں. اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے؟ جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اسی لیے نافذ کر دی تاکہ لوگ نافرمانی کر کے دوزخ میں پہنچے، کوئی اللہ کو خوشی ملتی ہے انسان کو دوزخ میں ڈالنے سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اگر دو خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے ہو، وآمنتم، اور ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہو، ایمان تو پہلی شرط ہے، یعنی شکر گزار بندہ ایسا جس کا ایمان بھی ہو، وہ تین مین ایمان جو ہے اس کے کلیئر ہونے چاہیے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اسی میں ختم نبوت، اور عقیدہ آخرت، باقی ساری چیزیں فرشتوں میں ایمان، کتابوں میں ایمان، اسی کے اندر شامل ہیں. ایمان والا ہو تو اس کا شکر بھی وہ ساتھ ادا کرے. وکان اللہ شاکرن علیما، تو اللہ تعالی بڑا ہی قدر شناس ہے، قدر فرما، اللہ بھی شاکر ہے، قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے. یہاں شکر کی تعریف بھی سن لیجئے بھائی. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی شکر ہے، لیکن یہ زبان کا شکر ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، جہاں پر لیفٹ سائڈ پہ چلایا جاتا ہے، اور وہ زبان سے بولتا رہتا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور خود رائٹ پہ جا رہا ہے اس کا سٹیئرنگ. تو آپ مجھے بتائیں، خالی زبان سے بولنا کہ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اس کو فائدہ دے گا؟ جب تک کہ پریکٹیکلی وہ نہیں جائے گا لیفٹ کے اوپر، ادروائز تو ٹھوک دے گا سامنے سے آنے والی ٹریفک کو. تو زبانی کلامی نہیں. شکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ ہے پرفیکٹ ڈیفینیشن. اللہ نے آنکھ دی تو بس آنکھ اب اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہی اٹھے، نافرمانی میں نہ اٹھے. اللہ نے زبان دی تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے، فرما برداری میں چلے. اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے، اللہ کی فرما برداری میں، اور اسی طریقے سے آپ اینڈ سو آن کرتے چلے جائیں. یہ ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن، اور یہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن میرے ہاتھوں میں آیا، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بڑا مشکل کام ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے کام. تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے جب ہم اپنے دل کے ساتھ، تو کیا ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم بچپن سے ریڈیو اور ٹی وی پہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ قرآن کے اندر ہی ہدایت ہے، جی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مکمل نظام یاد دے دیا، اس کا آج تک ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ شکر جو ہم پچھلے 63-64 سال سے ادا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، ممبروں کے اوپر، کہ یا اللہ تیرا شکر یہ مکمل نظام یاد مل گیا ہمیں، کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں.
کیونکہ زبانی شکر ہو رہا ہے، اس قرآن پہ عمل تو کوئی نہیں ہو رہا، قرآن تو بین کیا ہوا مولویوں نے، قرآن نہ پڑھنا ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا پڑھو گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہو گے، آپ تو پہلے سوچو گے یار یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی تقلید بیچ میں کہاں آ گئی، قرآن تو کہہ رہا تھی اللہ واتی رسول یا اولی الامر منکم جو حکمران ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایبسولوٹ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو دماغ تو خراب ہوگا، حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ظاہر ہے بخاری مسلم پڑھے گا پھر نماز تو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اکثریت پڑھ رہی ہے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے. چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، دس منٹ رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، من القول، کسی کی کوئی بات، کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں بری بات کہے بلند آواز کے ساتھ، علل اعلان کسی کی برائی بیان کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ، الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اگر وہ چیخ کے کہتا ہے نا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک جب کسی مظلوم کو عدالت میں بلایا جاتا ہے اور وہ قاضی کے سامنے اللہ نام کہتا ہے کہ جی اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے میرا مال ہتیایا ہے، اس نے میرا گھر لوٹا ہے، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو اب یہ وہ برائی سے اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے وہ کرے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں. لہذا حکمرانوں کی برائی بیان کرنا یہ کوئی غیبت نہیں ہے. اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لے کے آئے کہ راویوں کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، ورنہ تو جھوٹی حدیثیں آگے چل پڑیں گی. ان کی غیبت کرنا واجب ہے، ایک طرف غیبت کرنا حرام، ادھر غیبت کرنا واجب، ان کی برائی بیان کرنا واجب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بری بات کے چرچے کو علی الاعلان پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم ہوا اس کو اجازت ہے. وکان اللہ سمیعاً علیماً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی زہری نیکی کرو گے، او تخفوہ، یا پوشیدہ رکھو گے، کسی مسلمان کی غلطی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہو اور نہیں اس کا اظہار کرتے، اس کو دل میں معاف کر دیتے ہو، ایسی غلطی ہے کہ جو معاف کر سکتے ہو، او تعفو، یا درگزر کرتے ہو، عن سوء، اس کی برائی سے، فإن اللہ کان عفواً قدیراً، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو عفو درگزر کرنے والا اور قدرت والا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں پکڑ لے، اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معاف کر دیتے ہو تو اس میں کیا حرج ہے، تم کر سکتے ہو معاف. تو ساتھ ہی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ معاف کرو گے تو اللہ سے اجر پاؤ گے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ معاف کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں. اگر کوئی بہت بڑے لیول کا ظلم ہے تو وہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا کہ اے ایمان والو، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے، قتل والا معاملہ نہ معاف کرنا، ورنہ اگر مقتول کے ورثہ ہر قاتل کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو قتل عام مسلمانوں کا شروع ہو جائے. اس معاملے میں فرمایا گیا کہ انسانیت کی زندگی ہے قصاص کے اندر، قصاص لو. یہاں میں تین حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ظلم کے حوالے سے، اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ اہم ترین آیت آ رہی ہے 150 نمبر سورۃ النساء کی، جس میں وہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیتا ہے وہ پکا کافر ہے. پہلے تو آتا ہے جو رسولوں میں فرق کرتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، یا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اس کے بارے میں تو گزر چکا. لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں میں فرق نہیں کرنا ایمان لانے میں، لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں جو لوگ، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو چھوڑ دیں. جس طرح آج کل فتنہ اٹھا ہے کہ یہ سارا تو مسلمان جو دنیا میں تفریق ہے رسولوں کی وجہ سے، چھوڑو رسولوں کو، دین الہی عبادت دین کا تصور آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ پکے کافر ہے جو رسولوں کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں اور فرق کر دیتے ہیں کہ اللہ کی تعلیمات کوئی اور ہے رسول کی نئے. میں یوتی رسول فقط عطا اللہ، وہ ہم سن چکے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے، حدیث کی حجیت کے اوپر، سنت کی حجیت کے اوپر اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ بیان کروں، خصوصاً صحیح مسلم کا مقدمہ بھی اس میں کوشش کروں گا کہ اس کو ڈسکس کروں.
یہاں ظلم کے حوالے سے پانچ چھ منٹ رہ گئے ہیں، میں تین حدیثیں بیان کر دوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ذرا آپ کان اپنے کھڑے کر لیں. پہلے آیات تو گزر چکی ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، نہ حق ظلم کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں تو وہ ایکٹیو نہیں، آخرت میں جا کے ایکٹیو ہو جائے گی. آخرت میں تمام مارو لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جو دنیا میں ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے. یا کوئی حرام کھاتا ہے اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے زبان نہیں ہلتی، کیونکہ مارو لاز ایکٹیو نہیں ہے. آخرت میں آپ مارو لاز ایکٹیو ہو جائیں گے بالکل. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکتا ہے، ڈال رہا ہے، قیامت والے دن وہ بھڑکے گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج ہم سن لیں اور آج سے پریکٹیکلی عمل کریں اس پہ، جس پر اپنے کسی بھائی کا لین دین والا معاملہ ہو، کسی کا حق دینا ہو، تو وہ دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن دنیا کا مال و متاع دے کر جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ آخرت میں نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی. اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اس نے جس پر ظلم کیا ہوگا، اس مظلوم کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، ولیعاذ باللہ، وہاں سے کھاتا پورا کیا جائے گا. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ علی مردوان، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علی مردوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز اور زکات، صدقات اور بڑی نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس حال میں آیا. اب پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. نمبر ایک، کہ اس نے کسی مسلمان کو گالی دی ہوئی، گالی سے دیکھیں گالی بھی ظلم ہے، فزیکلی نہیں ہے لیکن انٹلیکچولی تو ہے نا، سینسز کے اوپر تو ہے ظلم، ٹینشن تو دے دی اگلے کو، گالی دی یا کسی پر بہتان لگایا، جھوٹا الزام، یا کسی کا مال کھایا، تین ہو گئے. نمبر چار، کسی کا خون بہایا، خون بہانے میں قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور ویسے کسی کو زخمی کرنا بھی. اور نمبر پانچ، کسی کو مارا پیٹا، ناجائز. اب دنیا میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی مالک کوئی سیٹ اپنے نوکر کو ڈانٹ لے، ناجائز، اس پہ چڑھائی کرے تو ظاہر ہے بدلہ نہیں لے سکتا، بچارہ کمزور ہے. تو فرمایا، جس کے اندر یہ خرابیاں دنیا میں ہوئیں، کسی کو گالی دی یا کسی پہ بہتان لگایا یا کسی کا مال کھایا یا کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا پیٹا، تو قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی. اور جب وہ نیکیاں دینے سے بھی نامہ اعمال اس کا خالی ہو جائے گا اور ابھی کھاتا رہتا ہوگا، تو اس مظلوم کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یہ الفاظ ہے بخاری میں، دوزخ کے الفاظ نہیں تھے، مسلم میں موجود ہے، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بکری کو سینگ دے دے گا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، کہ وہ بدلہ اپنا اتار لے بکری کو. تو یہ بھائی سمجھ لیں، یہ ہم اپنی داڑھیوں سے اور اپنی پگڑیوں سے اور اپنی نمازوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور اپنے خوبصورت چہروں سے، اللہ کو نہیں دے سکتے. اور معذرت کے ساتھ، میں نے اکثر پریکٹسنگ مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ بہت ویک ہوتے ہیں. دوسری طرف بے دین لوگ ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں این جی اوز بنا لیتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں اور ساری برائیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، پتہ نہیں ان کو کس نے گارنٹی دے دی ہے، ہمیں تو صرف دس بندوں کی گارنٹی پتا ہے اشرم و اشرا کی، ان کو پتہ نہیں کس نے دے دی ہے. اور دوسری طرف مولوی ہیں جو زیادہ زور دیتے ہیں حقوق اللہ کے اوپر، اور حقوق العباد والے معاملے میں اللہ معافی دے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ بھی موجود ہیں. لیکن ان کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دین کا سمبل ہے، اور میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں. آج بھی اگر آپ انالیسس کریں تو جتنے آپ داڑھی والے اور بغیر داڑھی والوں کا، اور پریکٹسنگ مسلمانوں اور بغیر پریکٹسنگ مسلمانوں کا کمپیرزن کریں، تو آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہی زیادہ پروپورشن میں اچھے ملیں گے بنسبت دوسروں کے. یہ ہوتا ہے، ذرا سامنے نظر آ جاتے ہیں. جیسے پنجابی میں وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ
ایک وہ داڑھی والا تھا، وہ بڑی تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا تو ٹکر مار دی اس نے، اس نے کہا داڑھی رکھی ہے تکدا نہیں؟ تو اس نے کہا بھائی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بریک تو نہیں ہے یہ. تو بات ہے داڑھی والے بندے ویسے ہی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے ان کو، ظاہر ہے سمبل ہے. اگر انہوں نے پریکٹیکلی اناؤنسمنٹ کی دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں اور ہم انصاری اللہ ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہونا چاہیے اس کے. لہذا داڑھی والے بندے کو، پگڑی والے بندے کو، پریکٹسنگ مسلمان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بنسبت دوسرے مسلمان کی، کیونکہ اس کو لوگ کوٹ کریں گے، یہ بھی جناب کرتا ہے، یہ بھی فلاں کام کرتا ہے، وہ بڑے نمازاں لے ویکھے نے جی باہر آ گئے، وہ بھی ڈنڈی مار دیں، تسی مار دو برابر. تو نیکی اپنی جگہ رہے گی، داڑھی رکھنا اپنی جگہ نیکی ہے. اگر وہ داڑھی رکھ کے بھی برائی کرتا ہے یہ نہیں تو داڑھی کا ثواب ختم ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ رہے گا، نمازوں کا ثواب اپنی جگہ رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے دین کی جو بدنامی ہوگی اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا. اس میں میں آخری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا دیتا ہوں، یہ ہمارے 14 طبق روشن کر دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں نے بیان نہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی ذہن میں ڈال دی. اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی، اور آج تو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، بالکل اندھیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مسجد کے دروازے پر، پھر اس عورت کے ساتھ آپ غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے. راستے میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ یہاں گئے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی، میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں گمان کر سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چل رہا ہے، اور نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو پکے کافر ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بھی بچایا. لہذا آج بولیوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ بتائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ادروائز تو لوگ اس کو کوٹ کریں گے کہ یہاں یہ توکل اللہ کی بات کر رہے ہیں جی، جیڑی رات قبر لکھی ہے وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ قبر نہیں، اور حالت یہ ہے کہ 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں ساتھ، دیکھ لینا وہ تو لوگ پوچھیں گے. پھر آیت بھی پڑھ رہے ہوں گے اللہ اولیاء اللہ الہ ابن علیہ ولام یا زنون، اور سامنے باڈی گارڈ بھی ساتھ ہوں گے. تو پھر لوگوں کلیئر کریں کہ آپ اس طرح کے ولی نہیں ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ والے ولی نہیں ہیں آپ، خام خائی آپ دعوے کرتے پھرتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں کتنے پیر ہیں، کتنے مولوی ہیں جن کو دیکھا ہے باڈی گارڈ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نا ان کو مار دے کوئی. تو پھر یہ ٹائٹل چھوڑے اللہ انہ اولیاء اللہ الہ ابن علیہم ولہم یحزنون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو حجت مانتے ہوئے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.